بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مورخہ 24 اکتوبر 2020. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب مطالعہ پاکستان نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب 176 صفحات پر مشتمل ہے. یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں 0335323312 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.alsufa.org. www.alsuffa.org. یہ کتاب آپ کے لیے اریج کی آواز میں ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. مطالعہ پاکستان نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ. ناشر طیبہ انٹرنیشنل حیدرآباد. جملہ حقوق بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو محفوظ ہیں. تیار کردہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو سندھ. منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم شعبہ نصاب سازی حکومت پاکستان اسلام آباد بذریعہ مراسلہ نمبر F4-4-2003/2003-SS 9 اکتوبر 2004. قومی یونیورسٹی کمیٹی وفاقی وزارت تعلیم کی تأسیس شدہ. نگران اعلیٰ آغا سہیل احمد چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو. مصنف پروفیسر فدا حسین کھوکھر. معاون مصنفین پروفیسر سید قومی احمد. پروفیسر محمد رفیق دھنانی. باب نمبر 6-7-8 نظر ثانی پروفیسر ڈاکٹر محمد اعظم چودھری. جائزہ کمیٹی پروفیسر سید قومی احمد. پروفیسر سید قلندر شاہ لکیاری. پروفیسر نذیر احمد قاضی. پروفیسر محمد رفیق تھنانی. علی محمد ساحر عبدالودود. مترجم پروفیسر بدر الدرجہ خان. فہرست مضامین نمبر شمار. پہلا باب مضمون پاکستان کی نظریاتی اساس صفحہ نمبر 5. دوسرا باب تشکیل پاکستان صفحہ نمبر 15. تیسرا باب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء صفحہ نمبر 39. چوتھا باب پاکستان کی سرزمین اور آب و ہوا صفحہ نمبر 50. پانچواں باب پاکستان کے وسائل صفحہ نمبر 71. چھٹا باب پاکستان میں صنعتی ترقی صفحہ نمبر 98. ساتواں باب پاکستان کی آبادی صفحہ نمبر 117. آٹھواں باب پاکستان کی صفات صفحہ نمبر 130. نواں باب پاکستان میں تعلیم صفحہ نمبر 146. دسواں باب پاکستان ایک فلاحی مملکت صفحہ نمبر 163. گیارہواں باب پاکستان میں شہری زندگی صفحہ نمبر 175. پیشے لفظ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جس کا فریضہ درسی کتب کی تیاری و اشاعت ہے۔ اس کا اولین مقصد ایسی درسی کتابوں کی تیاری و فراہمی ہے جو نسل نو کو شعور آگاہی اور ایسی صلاحیت بخشیں جن کے ذریعے وہ اسلام کے نظریات، بھائی چارے، اسلاف کے کارناموں اور اپنے ثقافتی ورثہ ادویات کی پاسداری کرتے ہوئے دور جدید کے نت نئے سائنسی، تکنیکی اور معاشرتی تقاضوں کا مقابلہ کر کے کامیاب زندگی گزار سکیں۔ اس اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے غرض سے اہل علم، ماہرین، مضامین، مدرسین کرام اور مخلص احباب کی ایک ٹیم ہر سمت سے حاصل ہونے والی تجاویز کی روشنی میں درسی کتب کے معیار، جائزے اور ان کی اصلاح کے لیے ہمارے ساتھ مصروف عمل ہیں۔ ہمارے ماہرین اور اشاعتی عمل کے لیے اپنے مطلوبہ مقاصد کا حصول اسی صورت میں ممکن ہے کہ ان کتب سے اساتذہ کرام اور طلبہ طالبات کم حقہ استفادہ کریں۔ علاوہ ازیں ان کے تجاویز اور ان کتب کے معیار کو مزید بہتر بنانے میں ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہوں گی۔ چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ۔ صفحہ نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب، پاکستان کی نظریاتی اساس، آئیڈیولوجیکل بیسس آف پاکستان، نظریہ کا مفہوم، ماخذ اور اہمیت۔ الف، نظریے کے معنی اور مفہوم۔ لفظ آئیڈیولوجی، آئی ڈی ای او ایل او جی وائی، اصلاً فرانسی لفظ ہے۔ یہ دو اجرا یعنی آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنا ہے۔ کوئی بھی نظریہ یا آئیڈیولوجی زندگی یا ثقافت کے بارے میں تصورات کی منظم اور باقاعدہ شکل کا نام ہے۔ کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کا حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے، یا یہ الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ نظریے کا لفظ عام طور سے زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تمام انسانوں کے سوچنے کا انداز منفرد ہوتے ہیں۔ اس سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس کے لازمی اجرا میں اعتقاد، نظریات اور حیات انسانی کے مقاصد شامل ہیں۔ یہ کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل کے جس میں اس کے افراد کے اعتقادات، رسم و رواج اور مذہبی رسم و مشترکہ ہوں۔ دوسرے معاشروں کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے، کیونکہ اس کا ماخذ اصول اور نظریات قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیے گئے ہیں۔ اسلام ایک افاقی دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات رنگ اور نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دیتی ہیں اور اس کے ماننے والوں کو ابدی و دائمی بھائی چارے کے بندھن میں باندھ دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاشرے کے افراد کے خیالات، افعال و اعمال اور رسم و رواج اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ اسلامی معاشرے کے تمام اصول، قاعدے اور قوانین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مرتب کیے جاتے ہیں۔ تمام افراد اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں اسلامی ضابطۂ حیات کے مطابق بسر کریں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ اسلامی معاشرہ احکام الہی سے مزین ہے کہ جس میں احترام انسانیت، برداشت، عدل و انصاف، اخوت اور بقائے باہمی کو اولیت حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 6، بے، نظریے کا منبع ماخذ۔ کسی بھی نظریے کے فروغ کا انحصار افراد کے خلوص، لگن اور وفاداری اور وابستگی پر ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر اسی طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسلام کے ابدی اصولوں پر ان کا ایمان اور پختہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظریے کا سرچشمہ قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسم و رواج ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید۔ قرآن مجید اسلام کی ابدی اساس ہے، اس سے لوگوں کے معاشرتی اور معاشی قوانین کے سلسلے میں مفصل و مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کی بدولت انفرادی اور اجتماعی سطحوں پر زندگی خوشگوار، پرامن اور بامقصد ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی احکام کو اپنے اقوال و افعال سے واضح فرمایا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی مفصل تشریح سنت و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہے، جو اسلامی اصول و قوانین کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ سنت ایک عربی اصطلاح ہے، اس کے لفظی معنی ایسا راستہ ہے جس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید اسلامی اصولوں کے بنیادی حد و خیال بیان کرتا ہے، لیکن ان کی تشریح اور وضاحتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال میں ملتی ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر تین، رسم و رواج۔ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ثقافتی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اس مخصوص خطے یا علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں میلے، اجتماع اور دیگر تقریبات شامل ہیں۔ جیم، نظریے کی اہمیت۔ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر نظریے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نمبر ایک، یہ افراد کے افکار اور خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور ان کے رہن سہن، ان کی سوچ، طرز فکر اور معاشرتی مراسم متعین کرتا ہے۔ نمبر دو، یہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے اور قومی اتحاد کا سرچشمہ بنتا ہے۔ نمبر تین، وہ تمام حرکات و سکنات کے لیے قوت محرکہ ہے۔ کسی نظریے کے زیر اثر افراد کسی خاص مقصد کے لیے دل سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ نمبر چار، کسی بھی ایماندار، دیانتدار اور مسلمہ قیادت کی زیر اثر یہ رضائے الہی کے حصول کے لیے جد و جہد پر ابھارتا ہے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے قوت محرکہ کا کام سر انجام دیتا ہے۔ نمبر پانچ، رہنماؤں کے انتخاب میں نظریہ ایک بصیرت بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس سے درست فیصلے کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر چھ، اس سے آزادی، ثقافت اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسلامی نظریہ ان اسلامی اقدار کا عکاس ہے جن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی اور عمل کر کے دکھایا۔ نمبر دو، نظریے کا ارکان۔ نظریے کے بنیادی ارکان حسب ذیل ہیں۔ نمبر ایک، مشترکہ مذہب۔ مذہب اقوام عالم کے لیے اتحادی قوت ہے۔ تمام اقوام عالم اپنے مذاہب کی بنیاد پر شناخت کی جاتی ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے جدا ہیں کیونکہ ان کے عقائد مختلف ہیں۔ نمبر دو، مشترکہ ثقافت۔ عام طور سے ایسے افراد جن کی مشترکہ ثقافت ہوتی ہے، ان کا طرز زندگی بھی یکساں ہوتا ہے اور عام طور سے وہ اپنے رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 3، مشترکہ مقصد۔ جب لوگوں کا مقصد مشترکہ ہوتا ہے تو وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کا حصول جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا، اس نے انہیں نظریہ پاکستان کے تحت باہم متحد کر دیا تھا۔ نمبر 4، پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان۔ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے افراد کی پرخلوص وابستگی اور عہد سے نظریہ کو تحریک ملتی ہے اور اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول اور مسلم ریاست کے قیام کے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ نمبر 3، نظریہ پاکستان کی اساس۔ نظریہ پاکستان کی اساس جنوبی ایشیا کے ان مسلمانوں کی فکر اور فلسفے پر ہے جو ایک اسلامی معاشرے کے دوبارہ قیام کے خواہش مند تھے۔ اسلامی نظریے کی بنیادی اجر حسب ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 8، نمبر 1، عقیدہ ایمان۔ نظریہ پاکستان کی اہم خاصیت توحید، رسالت، فرشتوں، یوم آخرت اور تمام الہامی اور آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ مسلمانوں کے اس ایمان کے سب سے اہم اور ضروری پہلو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین ہے۔ قرآن الہامی کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 برسوں میں نازل ہوا اور جو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس طرح مسلمان ایک علیحدہ امت ہیں۔ توحید الہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں رسالت کی تکمیل اسلامی نظریے کی سب سے اہم بنیادیں ہیں۔ نمبر 2، معاشرتی معاملات۔ اسلامی کے معاشرتی نظام میں باہمی تعلقات اور معاملات بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ عدل و انصاف و احسان اسلام کے معاشرتی نظام کے نمایاں پہلو ہیں۔ اسلام میں رنگ و نسل و مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ عدل و انصاف و احسان کے رہنما اصول نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہیں۔ نمبر 4، اسلام میں جمہوریت کے اصول۔ اسلام میں جمہوریت کا تصور باقی دنیا سے علیحدہ ہے۔ اسلامی معاشرہ اس پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات پر اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے۔ عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام نے عائد کر دی ہیں۔ حکومت اور مجلس مکننہ قانون ساز اسمبلی کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ تاہم عوام کو اس امر کی پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ سے ڈرنے والے سالہ اور متقی پرہیزگار افراد کو منتخب کریں۔ خلفائے راشدین بہترین صالح اور درست آرا رکھنے والوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس طرح کے مشیروں کو ملا کر شورا مشرانے کی مجلس تشکیل دی جاتی تھی۔ اسلام میں کسی بھی شخص کو سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کل نہیں سمجھا جاتا ہے۔ صرف اللہ کا حکم اور اس کی مرضی نافذ و جاری و ساری ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اس وقت تک عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں جب تک وہ اسلام کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے۔ اسلام میں جمہوریت کے اصول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ عدل کے لفظی معنی یہ ہیں کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پر رکھنا، یہ قانون الہی کی اصل بنیاد ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ صفحہ نمبر 9، یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرامن اور خوشحال ہو سکتا ہے۔ صرف عادلانہ نظام میں ہی کسی ایک فرد کے کردار کی تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہترین ممکن ہے۔ قرآن حکیم عدل قائم کرنے پر زور دیتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت اور برتری ممکن ہے۔ قرآن حکیم عدل قائم کرنے پر زور دیتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت اور برتری حاصل ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق، محبت و الفت، خلوص اور امن پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی تعالیٰ ہے، اے لوگوں، جو ایمان لائے ہوں، عدل قائم کرو، اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قبول کرو، خواہ یہ خود تمہارے خلاف ہو، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اور لوگوں سے نفرت تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ اسلام کے عدالتی نظام میں افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مساوات۔ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام رنگ، نسل، زبان، عقیدہ، ثقافت اور امارات و غربت کی بنیاد پر ہر قسم کے امتیاز اور تفریق کی نفی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا سماجی و معاشی نظام قائم کیا تھا جس میں امیر و غریب کے امتیاز کو مٹا دیا گیا تھا۔ صرف چند ہاتھوں میں دولت کے ارتکاز، زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے ختم کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں فوقیت اور برتری کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اسلام میں لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے ان کے جو تقویٰ، پرہیزگار اور خوف خدا اختیار کرتے ہیں۔ قانون کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، غریب ہو یا امیر، قانون کے سامنے سب برابر کے جواب دہ ہیں۔ شریعت اسلام ضابطۂ قوانین اسلامی قانونی عدل و انصاف مہیا کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے تمام افراد کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور انہیں سماجی تحفظ حاصل کرنے کے لیے مساوی مواقع حاصل ہیں۔ نمبر 3، اخوت۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کا اصول اسلامی معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے۔ بھائی بھائی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ اخوت اور بھائی چارے کا احساس محبت و الفت، باہمی تعاون، بے لوث و خدمت اور قربانی کے جذبات کو ابھارتا اور فروغ دیتا ہے۔ اس طرح معاشرہ تمام لوگوں کے لیے پرامن اور پرآسائش بن جاتا ہے۔ اخوت و بھائی چارہ کا عظیم مظاہرہ مسلمانوں کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر نظر آیا تھا۔ اہل مدینہ انصار نے نہ صرف ان مہاجروں کو خوش آمدید کہا بلکہ اپنی تجارت اور جائیداد میں انہیں حصہ دار بنا لیا۔ صفحہ نمبر 10، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اپنے مسلم بھائی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ دیا کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت اور الفت پھیلتی ہے۔ مختصر یہ کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کسی قسم کی قدورت نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی حسد کرنا چاہیے۔ اسلام تو غیر مسلموں کے خلاف سازش کرنے اور برے خیالات رکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ نمبر 4، رواداری۔ رواداری اور برداشت بہت عظیم نیکیاں ہیں جو انسان کو مشکل اور دشواری سے بچاتی ہیں اور دوسروں سے پیار و محبت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان سماجی تعلقات قائم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ باہمی جھگڑوں سے بچنے کے لیے رواداری بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے اخوت اور امن کا ماحول فروغ پاتا ہے اور انسانی رشتوں میں استحکام آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے رواداری کا درس دیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے جائز حقوق کا احترام کیا جاتا ہے اور انہیں مکمل تحفظ مہیا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے افراد پر نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے جو اپنے خیالات اور نظریات کو زبردستی دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔ نمبر 5، نظریہ پاکستان۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سن 1938 تا 1877 اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 1948 تا 1876 کے نظریہ پاکستان کے بارے میں کئی بیانات ہیں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے برے صغیر کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالت کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ہندو اور مسلم باہم مل کر نہیں رہ سکتے اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مادر وطن انتہائی ضروری ہے۔ اپنے خطابات، تقاریر اور بیانات میں انہوں نے نظریہ پاکستان کی کھل کے وضاحت کی اور اس پر سختی سے زور دیا۔ نظریہ پاکستان کے بارے میں ان کے عوامی خطابات اور تقاریر سے جد و جہد پاکستان کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے اور ہوئی۔ صفحہ نمبر 11۔ نمبر 1، علامہ اقبال کے ارشادات۔ عظیم مفکر، فلسفی اور شاعر اسلام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے لیے سختی سے آواز اٹھائی۔ اعلیٰ آباد میں دسمبر 1930 میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں آپ نے صدارتی خطبہ دیا جو عام طور سے خطبہ اعلیٰ آباد کے نام سے معروف ہے۔ اپنے خطاب میں آپ نے مسلمانوں کی علیحدہ قومیت کے تصور کی وضاحت کی۔ علامہ اقبال نے اس بات پر زور دیا کہ اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ برصغیر میں ایسے لوگ آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں اور مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کی مختلف تہذیبی اور ثقافتی شناخت ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں۔ مسلمان قوم کا اپنا جداگانہ اور مذہب اور تہذیبی شناخت ہے۔ تمام مذہب اقوام کو مسلمانوں کے دینی اصولوں اور ثقافتی اور معاشرتی اقدار کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب شمال مغربی سرحدی مصوبہ سندھ اور بلوچستان ضم ہو کر ایک ریاست بنائیں گے۔ مضبوط اور مربوط شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ تحریک پاکستان میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کا یہ کہہ کر اعتراف کیا کہ اقبال کے خیالات اور تصورات بنیادی طور پر وہی ہیں جو میرے ہیں اور برصغیر کے آئینی اور دستوری مسائل پر غور و خوض اور تجزیے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ نمبر 2، قائد اعظم کے ارشادات۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔
उन्होंने मुस्लिम लीग की तश्कील रोकी और उसकी तवानाई बख्शी और मुसलमानों को इसके झंडे तले जमा कर दिया। नज़रिया पाकिस्तान के बारे में कायद आज़म के ख्यालात और तसव्वुरात बिल्कुल साफ और वाज़े थे। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा से खिताब के दौरान आपने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में अपने ख्याल और तसव्वुर की इस तरह वजाहत की कि पाकिस्तान के लिए हमारा मुतालबा सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि हम एक ऐसी तजुर्बा गाह कायम करना चाहते हैं जहाँ इस्लामी असूलों पर मबनी निज़ाम पर अमल दरामद कर सकें। किताब का पार्ट नंबर 1 यहाँ मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 2 में सुनिए।